أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بجيكم. مجلس امام حسین سے سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اذان محترم، خداوند عالم سورہ عصر میں عصر کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم ہے یا زمانے کے امام کی قسم ہے، کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. انسان، سارے کے سارے انسان، بنی نو انسان، سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یقیناً یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اذان محترم عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح دو ایسے مفاہیم ہیں کہ جس کی بدولت انسان کمالات کی طرف پرواز کرتا ہے. ایمان انسان کو انسان بناتا ہے، اور عمل صالح انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح نامکمل ہے، اور عمل صالح وہ ہے کہ جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ گرامی عرض کیا تھا کہ ایمان فقط علم کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو حاصل کر لیں اور جان لیں، بلکہ ایمان ایک باور قلبی کا نام ہے، ایک ایسی شے ہے جو انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، ایک ایسا یقین ہے کہ جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے انسان کی پوری زندگی اور انسان کی پوری فکر اور انسان کا پورا عمل سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اس ایمان کی بنیاد پر۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ عرض کیا تھا زانِ گرامی کے ایمان کے مختلف درجات ہیں، اور ہر مومن ایمان کے کسی نہ کسی درجے کے اوپر فائز ہے۔ جو جتنا متقی ہے، جو جتنا صاحب معرفت ہے، اتنا ہی اس کا ایمان بلند ہے، اتنا ہی وہ ایمان کے بلند درجے پر فائز ہے، اور عمل صالح اتنا ہی زیادہ اس کا محکم ہے۔ لہذا نگرامی، کسی بھی انسان کا ایمان دوسرے انسان کے ایمان سے یا کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا زانِ گرامی، ہم تنہائی یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہو جائیں، ہم عمل صالح کو انجام دیں اور وہ عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ انسان مومن تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ عزیز گرامی، اسی لیے اللہ نے آل محمد کو خلق فرمایا ہے۔ آل محمد وہ ہستیاں ہیں، وہ وسیلہ ہیں کہ جن کے واسطے سے انسان کمالات کے راستے کو طے کرتا ہے، انسان صاحب ایمان ہو جاتا ہے، انسان صاحب عمل صالح ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے انسانیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ اگر انسان آل محمد سے متصل ہو جائے زانِ گرامی، تو اللہ اسے ایمان کا بلند ترین درجہ عطا فرماتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس ایمان کے مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ یہ سب آل محمد کے وسیلے سے ہے۔ یاد رکھیے گا زانِ گرامی، کوئی ولی اللہ، کوئی بہت بڑا بزرگ، معنوی مقامات کا حامل کوئی شخص جو بھی آل محمد سے ہٹ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اذان گرامی مستحیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی بن جائے اور علی سے دشمنی بھی رکھتا ہو۔ ہو نہیں سکتا۔ علی کی دوستی اللہ کی دوستی کا سبب ہے، علی کا قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو کل ایمان سے ٹکر لے گا وہ کیسے صاحب ایمان ہو سکتا ہے زانِ گرامی؟ علی کے ایمان کی بدولت ہی تو اللہ نے صاحبان ایمان کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر کل ایمان سے کوئی شخص مخالفت مول لے لے، وہ کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لہذا جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو کہے کہ میں علی کا دشمن بھی ہوں، آل رسول کا دشمن ہوں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھے۔ زانِ گرامی، تاریخ میں آپ دیکھیں کہ آل رسول کے غلامی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ نے بلند ترین درجہ عطا فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مدینے میں جب قحط سالی ہوئی، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں برسی، جس کی وجہ سے پورا مدینہ بے آب ہو گیا، بارش نہیں برس رہی، کھیت سوکھ چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، لوگ بڑے پریشان ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ آ کر میدان میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اجتماعی عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، باران نہیں برس رہی، بارش نہیں برس رہی۔ بہرحال راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک حبشی غلام داخل ہوتا ہے، لوگ اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، اور حبشی غلام جس کی آنکھیں موٹی سی ہیں اور ہونٹ جو ہیں وہ موٹے سے ہیں، کالا سیاہ رنگ کا، ایک عجیب سی کیفیت، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور تھا۔ میں نے دیکھا کہ چپکے سے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، دو رکعت اس نے نماز پڑھی، اور ایک دفعہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس غلام نے کہا کہ بار الہ جس کا میں غلام ہوں، تجھے اس کا واسطہ، مدینے والوں پر بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی اس کے لبوں کی جنبش ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ مدینے میں بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی بارش برسی کہ آج تک کبھی اتنی بارش نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حبشی غلام ایک دفعہ مسجد سے اٹھتا ہے، خاموشی کے ساتھ نکلتا ہے مسجد سے۔ میں نے سوچا کہ یہ حبشی غلام کہ جو مستجاب الدعویٰ ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اللہ کا ولی ہے، جانوں تو صحیح کہ یہ کون ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کس کا غلام ہے۔ بس راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب یہ غلام چلتے چلتے اس گھر میں پہنچا کہ جس گھر میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ لہذا کہتا ہے کہ میں نے جب امام سجاد کے گھر میں اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام سجاد کا غلام ہے۔ بس ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں دوسرے دن جاؤں گا اور مولا سید سجاد سے اس غلام کو مانگ لوں گا، بڑا ولی اللہ ہے، مستجاب الدعویٰ ہے۔ دوسرا دن ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسی پوری کر دیں۔ کہا ہاں، جو مانگو گے عطا ہوگی، کریم ابن کریم کا بیٹا ہے سید سجاد۔ کہا جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیا چاہیے؟ کہا مولا آپ کا یہ غلام چاہیے۔ مولا نے ایک دفعہ، مولا سید سجاد نے غلاموں کو بلایا، کہا تمام کے تمام غلام حاضر ہو جائیں۔ غلاموں کو حاضر کیا گیا، لیکن وہ غلام کہ جو یہ شخص چاہتا تھا وہ غلام سامنے نہیں آیا، پیچھے کہیں کھڑا ہو گیا۔ کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ غلام نظر نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ مولا سید سجاد نے کہا کہ تمام کے تمام غلام سامنے آ جائیں۔ اب جب وہ غلام سامنے آیا، نظریں نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، مولا سید سجاد سے اس شخص نے کہا کہ مولا یہی غلام مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جملہ جب اس غلام نے سنا، کہا کہ وہ غلام، اے شخص تو مجھے کیوں چاہتا ہے؟ میں مولا سید سجاد کا نوکر ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ میں تجھے نوکری کے لیے نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری نوکری کروں، میں تجھے گھر اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تو بڑا ولی اللہ ہے، میں نے کل دیکھا تھا کہ تم مسجد میں آیا تھا اور مسجد میں تو نے ہاتھ اٹھا کر جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم مستجاب الدعویٰ ہے، بس میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں تجھے اپنے گھر میں مہمان بناؤں اور میں تیرا نوکر بن کے، غلام بن کے تیری خدمت کروں۔ اللہ اکبر۔ جو خود صاحب ثروت ہے، جو خود آقا ہے، وہ امام سجاد کے غلاموں کا غلام بننے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ ہیں آل محمد علیہ السلام۔ بس جانے گرامی، جب غلام نے یہ دیکھا، اس حبشی غلام نے یہ دیکھا کہ یہ شخص اپنے اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہا، ایک دفعہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بار الہ تو گواہ ہے کہ میں جب سے سید سجاد کا غلام بنا ہوں، مولا سید سجاد کا غلام بنا ہوں، میں نے تجھ سے یہ عہد کیا تھا، یا امام سجاد کا غلام رہوں گا یا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ بار الہ اب وہ وقت آ گیا ہے، یا مجھے سید سجاد کا غلام رہنے دے یا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک دفعہ وہ زمین پر گرا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی، آپ ذرا سوچیں کہ جس گھرانے کا غلام ایسا ہو، اس گھرانے کے آقا کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک سید سجاد کے، امام سجاد کے غلام ایسے تھے، امام سجاد کا کیا مقام ہوگا، امام سجاد کتنے بڑے مستجاب الدعویٰ ہوں گے۔ تو اذان گرامی، اگر ایک انسان صاحب ایمان ہو جائے تو اس کا ایمان بھی اس کو ایسے مفت میں نہیں مل جاتا، جب تک آل محمد کے راستے سے نہیں آئے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جانے گرامی، آل محمد سے دشمنی مول لے کر انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور افسوس کہ بہرحال وفات رسول کے پاس بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آل محمد کو امت مسلمہ نے مظلوم قرار دیا اور آل محمد تنہا ہوئے، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ذان گرامی، خود امت مسلمہ کو اس کا نقصان ہوا. آج دنیا میں جو آپ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم و ستم اس بنیاد پر ہے کہ اگر آل محمد کے اوپر وہ پہلا ظلم نہ ہوتا، زیارت عاشورا میں پڑھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ظلم کرنے والے پر اللہ تو لعنت بھیج. سب سے پہلا ظلم کس نے کیا آپ جانتے ہیں؟ زانِ گرامی، جناب سیدہ کا دروازہ جلانے والا. اے کاش وہ دروازہ نہ جلتا، اے کاش حضرت محسن شہید نہ ہوتے، آل محمد پر یہ ظلم نہ ہوتا تو نہ کربلا واقع ہوتی اور نہ کل کا یہ سانحہ جو رونما ہوا پشاور کے سرزمین کے اوپر. حضانِ گرامی، آرمی اسکول میں یہ سانحہ رونما ہوتا. حضانِ گرامی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس ظلم کی پوری تاریخ میں کیا کیا ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، ظالموں کی حوصلہ افزائی کی ہے. وہ لوگ کہ جو انسانیت کا قتل کرتے تھے، انسانیت کی توہین کرتے تھے، ان کو ہم نے اپنا آقا بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ظلم کی مخالفت کا حکم نہیں دیا تھا کہ تمام صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام کو چاہیے کہ وہ ظلم کی مخالفت کریں، ظالم و جابر ڈکٹیٹر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں؟ لیکن حضانِ گرامی، آپ نے دیکھا کہ امت مسلمہ کس طرح سے رسول کے فرامین کو بھول گئی، رسول کی سیرت کو بھول گئی. اگر وہ دروازہ نہ جلتا تو اس طرح سے آج حضانِ گرامی اس ٹیچر کو نہ جلایا جاتا پشاور کی سرزمین پر، اسٹوڈنٹس کے سامنے، معصوم بچوں کے سامنے ان کی ٹیچر کو جلایا جاتا ہے، ان کی استانی کو جلایا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے حضانِ گرامی. آج ننھے معصوموں کا یہ قتل کیوں؟ اس لیے کہ پوری تاریخ میں کچھ لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسے ظالم ڈکٹیٹر اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہی لوگوں کی بیعت کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا حضانِ گرامی کہ آہستہ آہستہ یہ فکر مسلمانوں کے اندر پھیلتی چلی گئی. لہذا حضانِ گرامی، آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری تاریخ میں یہ پریکٹس کروائی گئی مسلمانوں کو کہ بھائی ظالم ڈکٹیٹر، اگرچہ وہ ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، جابر کیوں نہ ہو، اگر وہ حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت فرض ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں، صاحبان امر کون ہیں؟ یعنی جو بھی حاکم بن جائے، جو بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، چاہے جس ذریعے سے بھی حکومت ہاتھ میں لے لے، اہل ہو یا نا اہل ہو، ظالم ہو یا عادل ہو، جیسے بھی اب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. حضانِ گرامی، یہ بہت ظالمانہ تفسیر ہے اس آیت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا حضانِ گرامی کہ آج یزید جیسے عناصر، یزیدیت کو پروان چڑھانے والے لوگ اور یزیدی فکر کو آگے بڑھانے والے لوگ آج معاشرے کا ناسور بن کے سامنے آ گئے ہیں. امت مسلمہ آپ دیکھیے کس طرح سے آج ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن گئی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کل کے سانحے میں حضانِ گرامی کس طرح سے بچوں سے، معصوم بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو. اخبارات میں آپ دیکھیے ملتا ہے جو ان کے بیانات ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. کتنی بے عقلی کی بات ہے، کتنی بے دینی کی بات ہے. اگر ایک انسان کے اندر انسان کا دل ہو، وہ کبھی بچوں کا قتل عام نہیں کر سکتا، چاہے دشمن کے بچے کیوں نہ ہو، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا حضانِ گرامی. لیکن افسوس، کاش کربلا والوں کے اس غم میں تمام عالم اسلام اسی طرح سے شریک ہوتا جیسے آل محمد کے ماننے والے شریک ہوتے ہیں. کاش علی اصغر کا غم منایا جاتا اور تمام مسلمان غم مناتے کاش اونو محمد کا بھی غم منایا جاتا جیسے کہ شیعان حضرت کرار غم مناتے ہیں، عزاداری کی مخالفت نہ کی جاتی تو آج پاکستان اور پاکستان جیسی سرزمینوں پر اس طرح سے بچوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ یہ جو آج یزیدیت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس کا ریشہ کیا ہے؟ اس کا ریشہ حسینیت سے دوری ہے، کربلا والوں سے دوری ہے، آل محمد سے دوری ہے، اور یزیدیت اور یزیدی فکر سے ہم آہنگی ہے، انسیت ہے۔ ہمیں حسین سے انسیت ہے، ان کو یزید سے انسیت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ظلم برا لگتا ہے، ہمیں ظالم برا لگتا ہے، انہیں ظالم اچھا لگتا ہے، انہیں مظلومیت بری لگتی ہے۔ لہذا جب بھی ایسے ظالم اور فاسق قسم کے لوگوں کو، ایسے دشمنان آل محمد کو، دشمنان اسلام کو، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، کل خوارج کی صورت میں تھے، آج داعش کی صورت میں ہیں، یا القاعدہ یا طالبان کی صورت میں ہیں، جب بھی ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا، جب بھی ان کو طاقت ملی، انہوں نے انسانیت کا قتل عام کرنا شروع کیا، بے گناہوں کا قتل عام کرنا شروع کیا۔ کل علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، آج تمام امت مسلمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا نے ان کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اعزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا، کاش شیعان حیدر کرار پر جو ظلم ہوا تھا، اور کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی، ہمارے امام بارگاہوں میں بم دھماکے شروع ہوئے تھے، کاش اس وقت پاکستان کی ملت آواز بلند کرتی تو یہ ظلم اس طرح سے پاکستان میں نہ پھیلتا، کاش اس وقت دہشت گردوں کے ہاتھ پکڑے جاتے تو آج یہ ظلم و ستم نہ ہوتا۔ اعزان گرامی، ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں شہروں میں موجود ہیں، دیہات تو چھوڑیں، شہروں میں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے نام نہاد مفتی، نام نہاد مولوی، کہ جو ایسے لوگوں کے پناہ گاہ ہیں، ان کے مدارس پناہ گاہ ہیں، ان کے مراکز پناہ گاہ ہیں، وہاں سے فتوے صادر کیے جاتے ہیں، وہاں سے مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا کام، اگر حکومت مخلص ہے دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اگر ہماری مقتدر قوتیں مخلص ہیں، ہماری فوج مخلص ہے دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنے میں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ دہشت گردی کی فکر دے رہے ہیں اور جو لوگ دہشت گردی کے لیے فتوے صادر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کے فتوے صادر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے کفر کے فتوے صادر کر رہے ہیں، ان تمام مدارس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ان تمام مراکز کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ایسے تمام تھیورسن کے خلاف، مفکرین کے خلاف، اور ایسے مفتیوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو اپنے مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ اس معصوم بچے کو کیا معلوم، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ مولوی صاحب یہی میرے مائی باپ ہیں، یہی میرا دین سکھانے والے ہیں، یہی انہوں نے مجھے حفظ قرآن سکھایا ہے، قرآن کی آیات حفظ کر کے وہ لوگ قرآن کی تعلیمات کو قتل عام کرتے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کل جنہیں دہشت گرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا رہے ہیں، عزیز گرامی آپ دیکھیں، وہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے جہاں رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن اعزان گرامی، خوارج پوری تاریخ میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، دوسروں کو کافر سمجھتے رہے۔ علی ابن ابی طالب جیسا اول المسلمین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی ہستی، ان کو بھی کافر سمجھتے تھے، یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ زانی گرامی، اپنی منطق کے سامنے کسی کی منطق کو قبول نہیں کرتے، اور الحمدللہ شیعان حیدر کرار پوری تاریخ میں اس ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، اس ظلم کے خلاف قیام کرتے رہے، اور پاکستان کی سرزمین پر بھی ہمارا بڑا قتل عام ہوا، ہماری بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ہمارے خلاف بڑے خودکش حملے ہوئے، لیکن الحمدللہ شیعان حیدر کرار ہمیشہ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے ڈٹے رہے، چاہے ریاست ان کا ساتھ دیتی رہی، چاہے سیکیورٹی کے بعض ادارے ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن شیعان حیدر کرار تنے تنہا ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور ہمارا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ قوت اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے، مذاکرات کے ذریعے سے نہیں۔ افسوس کہ نااہل موجودہ حکومت جس نے مذاکرات کا راگ الاپا اور جس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد شیر بنتے چلے گئے. الحمدللہ کہ اللہ نے ان کے خلاف قوم کو متحد کیا اور الحمدللہ ایک آپریشن شروع ہوا. لیکن اس آپریشن کو فقط وزیرستان تک محدود نہیں رہنا چاہیے, کراچی شہر میں بھی آپریشن ہونا چاہیے, لاہور شہر میں بھی آپریشن ہونا چاہیے, جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں اور جہاں جہاں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے اور فکر دی جاتی ہے اور فتوے صادر کیے جاتے ہیں, ان سب کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت محترم, ایمان اور عمل صالح آل محمد کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان کا عمل, انسان کی عبادت بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے اذان گرامی. لہذا ولایت اساس ہے تمام عبادتوں کی کنجی, تمام عبادتوں کی چابی محبت اور ولایت آل محمد ہے. آج آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے اذان گرامی کہ انسان اتنا بے عقل ہو گیا ہے, انسان اتنا انسانیت سے گر گیا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اسلام اس سے کیا چاہتا ہے, قرآن اس سے کیا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل قرآن سے جب قرآن کو نہیں لوگے, حقیقی مفسران قرآن سے جب قرآن کو نہیں لوگے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا اذان گرامی؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے آل محمد کو چھوڑ دیا اذان گرامی, آل محمد کی تعلیمات چھوڑ دی. اور اذان گرامی یہ حدیث ثقلین وہ حدیث ہے جو ایک متواتر حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے وہ عالم تشیع ہو یا عالم تسنن ہو, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, دیگر اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت اسی طرح سے موجود ہے, کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. لیکن افسوس کہ ہم نے کتاب خدا کو کافی سمجھا. تو بھائی طالبان, داعش, القاعدہ یہی قرآن پڑھ پڑھ کے تو مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں نا اذان گرامی, ایسا ہی ہے نا. وہ قرآن کی یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے کہ بے گناہ بچوں کا قتل عام کیا جائے. اللہ اکبر. بے گناہ عورتوں کا قتل عام کیا جائے, بے گناہ عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے جہاد النکاح کے نام پر. آج آپ نے دیکھا کس طرح سے شام میں اور عراق میں جہاد النکاح کے نام پر عورتوں کے ساتھ عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے اذان گرامی. قرآن کی تعلیمات کے مطابق, رسول کی تعلیمات کے مطابق, آل محمد کی مکتب کے مطابق متا پر تو پابندی ہے, متا تو حرام ہے, لیکن جہاد النکاح تم لوگ کہاں سے لے آئے ہو؟ متا کی مخالفت کرتے ہو جس کی قرآن نے بھی اجازت دی, رسول اللہ نے بھی اجازت دی, اصحاب رسول بھی کرتے رہے, لیکن جہاد النکاح کے نام پر ایک نئی بدعت کا آغاز کر دیا گیا. کس وجہ سے اذان گرامی؟ آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے, قرآن کی آیات کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے, قرآن مجید کی آیات کی غلط تعویلات کا نتیجہ ہے کہ آج زنا کو عام کیا جا رہا ہے جہاد النکاح کے نام سے. ایک عورت سے پچاس پچاس مرد کون سا جہاد النکاح کر رہے ہیں؟ یہ جہاد النکاح؟ نعوذ باللہ. یہ اسلام کے چہرے کو اس طرح سے انہوں نے مسخ کیا ہے اذان گرامی. افسوس کہ وہ اسلام کے جسے دنیا پر غلبہ کرنا تھا, یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا, فرانس جہاں پہ مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے کثرت کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا. 9/11 کے بعد آپ دیکھیں ایک سازش تیار کی گئی, 9/11 کا واقعہ خود ان امریکہ کی خود اپنی سازش تھی. القاعدہ بھی آپ جانتے ہیں ان کی اپنی سازش ہے. القاعدہ بنانے میں کس کا بنیادی کردار ہے؟ امریکہ کا بنیادی کردار ہے جان گرامی، برطانیہ کا بنیادی کردار ہے، افغانستان کے اندر ان دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنے والی کون سے ممالک ہیں؟ خود امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، یہ ممالک ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اور نام نہاد اسلامی ممالک جہاں پہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آل سعود کا جن پر قبضہ ہے، جن مقامات کے اوپر، یہ آل سعود ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سرزمین پر یا دنیا بھر میں اس طرح کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے جنت البقیع کے مزاروں کو گرایا. آپ دیکھیں جنت البقیع کے مزاروں کو گرانے کے بعد آج دنیا بھر میں مزاروں کو نشانات بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام کے تمام اولیاء جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کے نشانے پر ہیں، خود رسول اللہ کا روضہ ان کے نشانے پر ہے. لہذا آپ دیکھ لیں کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آج سر عام یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا، اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو ابھی ہم روضہ نبی کو گرا دیتے، ابھی ہم اس گنبد کو گرا دیتے. کیوں؟ گنبد بنانا بدعت ہے، گنبد بنانا حرام ہے، حرم بنانا حرام ہے، ان کے نزدیک یہ سب کچھ ہے اذان گرامی. تو اذان گرامی یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے. پاکستان کی سرزمین پر شیان حیدر کرار، یاد رکھیے گا، آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے، آپ جب تک منظم نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا اس بات کو، نہ پاکستان بچے گا اور نہ پاکستان میں اسلام بچے گا. علی کے شیعہ اس پاکستان کو بھی بچا سکتے ہیں، اسلام کو بھی بچا سکتے ہیں، پوری تاریخ میں اسی طرح سے ہوتا رہا ہے. کیا یہ علی نہیں تھے کہ جو اس زمانے کے حاکموں کے اور اس زمانے کے مقتدر قوتوں کے مددگار رہے ہیں؟ جب بھی کبھی ضرورت پڑی، اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا، علی ابن ابی طالب نے اور اولاد علی نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا ہے. چاہے حکومتیں اور اقتدار علی اور اولاد علی کے پاس نہیں رہی، لیکن ہمیشہ اسلام کے دفاع کے لیے آگے کھڑے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں اذان گرامی فلسطین کا قضیہ کس طرح سے ختم ہو گیا تھا، عرب سارے ہتھیار پھینک چکے تھے، لیکن وہاں پر علی کا بیٹا علی خامنائی اٹھتا ہے، خمینی بت شکن اٹھتا ہے، اس نے فلسطین کے قضیے کو زندہ کیا. ہمارے فلسطین کے اندر فلسطینی سنی بھائی ہیں، لیکن ایران جو ایک شیعہ ملک ہے وہ اپنے سنی بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ فلسطین کا قضیہ زندہ رہے، بیت المقدس آزاد ہو سکے. یہ علی کا کردار ہے. آغا حسن نصر اللہ کو آپ دیکھیے کس طرح سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے حتیٰ جان بھی دینی پڑے تو لبنانی شیعہ جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. سن 2006 کی جنگ اذان گرامی فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے تھی. شیعان حیدر کرار نے لبنان میں قربانی پیش کی تاکہ فلسطین کے ان فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جا سکے. یہ ہے ہمارا کردار اذان گرامی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں شیعان حیدر کرار مظلوم واقع ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ ظالم کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، ظلم کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا افتخار ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. پاکستان کی سرزمین پر بھی شیعان حیدر کرار متحد ہو کر، منظم ہو کر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور میں بہرحال آج چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے ایمان کے اثرات اور فوائد کے اوپر بحث کروں، لیکن سانحہ ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر بولے بغیر نہیں رہ سکتا. تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے، تاریخ ترین دن تھا کل کا. شیعان حیدر کرار، ہمیں پاکستان کی سرزمین پر اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ مل کر، دیکھیں ایک زمانے تک پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، شیعوں کا قتل عام کر کے کہا جاتا رہا کہ فرقہ واریت کی جنگ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ روزانہ جنازے اٹھا رہے ہو کراچی کے اندر یا نہیں اٹھا رہے؟ کراچی کے اندر فرقہ واریت ہے، ہم سب سنی بھائیوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، شیعہ سنی مل کر رہتے ہیں، ایک آفس میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک اسکول اور کالج میں رہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتا. بس یہ لوگوں کو اب سمجھ میں آیا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک مٹھی بھر دہشت گرد گروہ ہے کہ جس نے پاکستان میں مسلمانوں کو اور پاکستان کو یرغمال بنایا ہے۔ اگر ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ پاکستان کو نابود کر دیں گے۔ وہ شیعوں کو بھی کافر کہتے ہیں، سنیوں کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ کس کو کافر نہیں کہتے؟ وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر کہتے ہیں، وہ یا محمد کہنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو حسن گرامی، ایسے لوگ کہ جو عام مسلمانوں کو، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کو کافر کہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کا گریبان پکڑیں، سیکیورٹی فورسز کو چاہیے ان کے خلاف آپریشن کریں۔ لیکن افسوس کہ اب تک ان کو ڈھیل دی جاتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی حوصلہ افزائی اتنی ہوئی کہ وہ گھر گھر اور گلی گلی پھیل گئے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ وزن گرامی، دوسری بات میں یہ کروں گا کہ شیعان حیدر کرہ، اپنے آپ کو پاکستان میں مضبوط کیجئے۔ دیکھیں دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے دنیا بھر میں، خصوصاً پاکستان کے اندر، کہ شیعہ پاکستان کی کمزور ترین قوم ہو۔ پاکستان کا کمزور ترین مذہب کون ہو؟ شیعہ مذہب ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے چاہتے ہیں؟ اسی وجہ سے چاہتے ہیں نا زان گرامی، کہ یزیدیت کے پیروکار، یزیدیت کے ماننے والے اپنے عزائم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، جو کسی ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ لہذا شیعوں کو کمزور کیا جائے، یہ ٹارگٹ کلنگ ازان گرامی اسی وجہ سے ہے کہ شیعوں کے دل میں خوف بٹھایا جائے، ان کو دیوار سے لگایا جائے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، ان کو خوف زدہ کیا جائے۔ ازان محترم، الحمدللہ کربلا کے ماننے والے شیعہ نے حیدر کرار، ہم روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کراچی کے شیعوں کے دلوں میں ذرہ بھر بھی خوف پیدا ہوا ہو، پار چنار کے مومنین کے دلوں میں ذرہ بھر خوف پیدا ہوا ہو۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، شہادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، اور جو قوم شہادت کو باعث افتخار سمجھتی ہے وہ قوم کبھی ڈرا نہیں کرتی، وہ کبھی گھروں میں نہیں بیٹھا کرتی۔ لیکن ازان گرامی، ایک اور سازش جو ہمارے خلاف کی گئی وہ یہ کہ پاکستان کے معاملات سے، پاکستان کے سیاسی سیناریوں سے شیعوں کو بالکل لا تعلق کر دیا جائے، آئسولیٹ کر دیا جائے۔ اس وقت ایک بہت بڑی سازش جس کا ہم کو شکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیعہ پاکستان کے اندر ایک آئسولیٹڈ قوم ہو جائے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ جب نواز شریف صاحب نے مذاکرات کیے طالبان سے، تو تمام پارٹیز کو اور تمام مذاہب کے افراد سے پوچھا گیا، ان کو مذاکرات میں شامل کیا گیا، لیکن شیعان حیدر کرار جو سب سے بڑا وکٹم ہیں، سب سے بڑے مدعی ہیں، سب سے زیادہ ظلم شیعان حیدر کرار کے ساتھ ہوا اسی طالبان نے کیا، جب اس کے خلاف، جب اس سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ہم سے ذرہ برابر بھی انہوں نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ پاکستان میں ان کو تکلفاً بلا کر پوچھ لیا جاتا کہ بھئی آپ کی رائے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ گواہ ہیں نا اس بات کے۔ کیوں کیا نواز شریف نے یہ کام؟ اس وجہ سے کیا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان میں گویا شیعہ نامی کوئی وجود ہے ہی نہیں، پاکستان میں شیعوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، پاکستان میں شیعوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اتنا آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، سرکاری سطح پر آپ کو اس طرح سے نظر انداز کیا گیا، اس طرح سے چشم پوشی کی گئی، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے جانے گرامی؟ کہ وہ قوم کہ جس جو دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بنی، آپ نے اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی۔ یہ کس وجہ سے؟ تاکہ آپ دیوار سے لگ جاؤ، آپ کو کوئی اہمیت نہ ملے، آپ کو کوئی نام نہ لے۔ ازان گرامی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے، ہمیں پولیٹیکلی حوالے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کسی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا، لہذا آپ کو پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ہمارے وہ پارلیمنٹ کے اراکین کے جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ مسلک سے اگر ان کا تعلق ہو تو ازان گرامی ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ چلیں جی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ شیعت کی نمائندگی تو نہیں کرتے،
پارا چنار جلتا رہا، ڈیرہ اسماعیل خان پر حملے پہ حملے ہوتے رہے، خود کچھ حملے ہوئے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے شیعہ اراکین کیا کر رہے تھے جو مختلف پارٹیز سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کی پارٹیز نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے کسی شیعت کا مسئلہ نہیں اٹھانا. اکا دکا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پارلیمنٹیرین کبھی بھولے سے کوئی بات کر دے شیعت کی، کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ اگر شیعہ ووٹوں سے تم پارلیمنٹ کے اندر آئے ہو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم تشیعوں کے دفاع کے لیے تو کھڑے ہو. لیکن اذان گرامی آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوا. پاکستان میں آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی کہ شیعوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. افسوس کے ساتھ ہم نے بھی یہ بات باور کر لی کہ پاکستان میں شیعوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. شجرہ ممنوعہ ہے بھائی، شجرہ ممنوعہ آپ نے بنا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنان آل محمد پارلیمنٹ میں پہنچ کر آپ کے خلاف بل پاس کروانا چاہتے ہیں، اور آپ باہر بیٹھ کر صرف احتجاج کریں گے؟ پارلیمنٹ میں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں کوئی آپ کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. حسان گرامی یہ حکمت اور عقل کے خلاف ہے. اگر شیعان حیدر کرار شیعیت کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں حسان گرامی نہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے آپ کے اوپر، واجب ہے. آپ ذرا توضیح المسائل اٹھا کر پڑھیں فقہا کی، کہ ظالم اور جابر حکومتوں کا ساتھ دینا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے ہماری لغت کے اندر، ہماری فقہ کے اندر. لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں لیکن جہاں پر اسلام، مسلمین، تشیع اور آل محمد اور ان کے ماننے والوں کا دفاع مقصود ہو تو وہاں کبھی کبھار مستحب ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہدی کو قبول کرتے ہیں. مامون ظالم تھا یا نہیں تھا زان گرامی بتائیے؟ مامون ظالم تھا یا نہیں تھا؟ غاصب تھا یا نہیں تھا؟ فاسق تھا یا نہیں تھا؟ گناہگار تھا یا نہیں تھا؟ امام کون تھے؟ امام معصوم تھے، امام علم لدنی کے مالک تھے، آٹھویں امام تھے اذان گرامی. لیکن امام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ اذان گرامی یہ ولی عہدی کو قبول کرنا اس کا ایک بہت بنیادی سبب، پہلی بات تو یہ تھا کہ امام کو مجبور کیا گیا، دوسری بات یہ کہ ولی عہدی کو قبول کرنا تشیع کی حفاظت کی خاطر تھا. اس زمانے میں بھی شیعان حیدر کرار نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جہاں امام کے ساتھی تھے، بعض بہت سے لوگ مشتبہ ہو گئے، امام کے مخالف ہو گئے کہ امام یہ ظالم و جابر ہے، آپ اس کی ولی عہدی کو قبول کرتے ہو؟ تو ذہن گرامی امام نے وہاں پر، میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، امام نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تمہاری خاطر ہے، ولایت کے ماننے والوں کے دفاع کی خاطر ہے. لہذا ذہن گرامی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آیت اللہ سیستانی عراق کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ حکومت بنتی ہے، مخلوط حکومت بنتی ہے، آیت اللہ سیستانی خود ووٹ ڈالتے ہیں، دیگر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی انتخابات میں شرکت کرو. کس وجہ سے؟ اگر شیعہ ووٹ نہیں دیں گے تو کیسے طاقتور ہوں گے؟ کیسے حکومت بنے گی؟ کیسے ان کی آواز بلند ہوگی؟ کیسے وہ طاقتور بن سکتے ہیں؟ لبنان کی سرزمین پر آغا حسن نصر اللہ کہ جو رہبر کے نمائندے ہیں دنیا میں، اگر کوئی دوسری بڑی شخصیت ہے میری نگاہ میں عالم اسلام کی تو وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بعد کون ہے؟ آغا حسن نصر اللہ جیسی شخصیت ہے. خوب رہبر حکم دیتے ہیں کہ بھائی آپ انتخابات میں حصہ لو. لبنان کی حکومت اذان گرامی سیکولر ترین حکومت ہے اور ظالم ترین حکومت ہے، وہاں کا نظام جو ہے وہ ظالم ترین ہے. پاکستان کی سرزمین پر وزیر اعظم کا اور صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہاں پر صدر کا کافر ہونا ضروری ہے، عیسائی ہونا ضروری ہے. ان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر ہمیشہ کون ہوگا؟ صدر ہمیشہ عیسائی ہوگا، اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہمیشہ اہل سنت مکتب سے تعلق رکھتا ہوگا شیعہ. تیسرے درجے کا جو اسپیکر ہے، تیسرے درجے کی جو پوسٹ ہے وہ شیعہ کو دی جاتی ہے. آغا حسن نصر اللہ وہاں پہ انتخابات میں حصہ بھی لیتے ہیں اور اس طرح سے لیتے ہیں بھرپور طریقے سے کہ آج لبنان کی سب سے بڑی سیاسی قوت حزب اللہ ہے، حزب اللہ کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے عزیزان گرامی. پاکستان کی سرزمین پر ہم چاہیں کہ سیاست سے لا تعلق رہیں، سیاست کو شجرہ ممنوع سمجھ لیں، اور دشمنان آل محمد سیاست کر کے پاکستان کی حکومت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں اور پاکستان کی سیاست کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں تو کیا وہ آپ کے اوپر رحم کھائیں گے؟ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو ذہن گرامی دشمن نے ہمیں یہ سمجھانا چاہا اور ہم نے بھی یہ سمجھ لیا. بعض افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے، پاکستان میں انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے. تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینا پاکستان کی سرزمین پر حرام ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے یقیناً وہ مفتی ہوگا، کوئی مجتہد ہوگا، مجتہد کے علاوہ تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی وہ مفتی ہو کر مجتہد ہو کر کہے کہ بھئی رائے دینا ووٹ ڈالنا حرام ہے، وإلا فقہا نے تو اجازت دی ہے، آیت اللہ سیستانی نے بھی اجازت دی ہے. رہبر معظم سے استفتا ہوا یورپ کے بارے میں کہ آیا یورپ میں، یورپ کے اس باطل اور فاسد اور ظالم نظام کے اندر آیا ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کر سکیں؟ رہبر نے کہا ہاں ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو جب برطانیہ جیسی جگہ پر اور دیگر فاسق نظاموں میں یورپ کے اندر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے تو پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی سرزمین ہے جہاں تقریباً 100% مسلمان پائے جاتے ہیں، جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت فقط اللہ کی ہوگی، بندوں کی حاکمیت نہیں ہے، بندوں کا کام ہے اجرا کرنا، ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو ذہنی گرامی ہم اس طرح سے لا تعلق ہو کر پاکستان میں دشمن کے عزائم کو کامیاب کر رہے ہیں. سیاست میں حصہ لینا اذان گرامی حرام نہیں ہے، سیاست دین کا ایک جز ہے، اہم ترین جز ہے. امام خمینی نے حتیٰ نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ عین سیاسی عبادت ہے، حج کے بارے میں ارشاد فرمایا حج ایک عین سیاسی عبادت ہے. دین کو سیاست سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ عزاداری سید الشہداء کرنا یہ جہاں ایک عبادت ہے وہاں ایک سیاسی عبادت بھی ہے. کیسے سیاسی عبادت ہے؟ جب ہم یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین لگاتے ہیں، جب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جب ہم سینوں پر ماتم کرتے ہیں اور یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو عزیزان گرامی ہر زمانے کا یزیدی لرز جاتا ہے آپ کے نعروں سے. یہ ایک سیاست بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سیاست بھی ہے عزیزان گرامی. لیکن کون سی سیاست؟ دنیاوی سیاست نہیں، الہی سیاست اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو افسوس ہے عزیزان گرامی اگر ہم مرجعیت سے دور ہوں گے، ولایت فقیہ سے دور ہوں گے، راہبریت سے دور ہوں گے، اس طرح سے کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، اس طرح سے شبہات کا شکار ہو جائیں گے. آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنی مرجعیت سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی راہبریت سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے. آج حزب اللہ لبنان ایک طاقتور گروہ کی حیثیت سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ راہبریت سے منسلک ہے، شبہ کا شکار نہیں ہے، بالکل کلیئر ہیں. ہمارے یہاں اتنے شبہات اٹھا دیے جاتے ہیں کہ ملت تفرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کبھی عقائد کے اختلافات، کبھی سیاسی اختلافات، نہ جانے کیسے کیسے اختلافات. یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم ایک راہبریت کو قبول نہیں کرتے. یاد رکھیے گا جو قوم ایک راہبر کے پیچھے نہ چلے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جایا کرتی ہے. اور آل محمد کے ماننے والے جو امامت کے قائل ہیں، عزیزان گرامی تاریخ میں اگر تشیع نے سروائیو کیا ہے ظلم و ستم کے باوجود، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر زمانے میں اپنے امام کے مطیع رہے ہیں. امام حاضر ہو تو ڈائریکٹ امام سے ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں، اگر امام پردہ غیب میں چلا جائے تو تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے یہ پلیٹ فارم باقی رہتا ہے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، نتیجتاً آج تشیع الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، آج تشیع طاقتور ہے اس رہبریت کی وجہ سے، ولایت فقیہ کی وجہ سے، اذان گرامی اس مرجعیت کی وجہ سے آج تشیع میں اتنی طاقت ہے۔ ہماری مرجعیت اور ہماری رہبریت اذان گرامی کوئی عام انسان نہیں ہوتا، گناہگار اور فاسق، بلکہ ایک عادل انسان ہے، اور عدالت کے بھی بلند ترین درجے پر فائز ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، جو عاقل ہوتا ہے، جو شجاع ہوتا ہے، جو آل محمد کے مکتب کا شاگرد ہوتا ہے، جس نے آل محمد کے مکتب سے کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو، اللہ اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ بس اذان گرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عزداران سید الشہداء، کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، اور آئمہ کرام نے اذان گرامی انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہ جو ایک مظلوم ترین امام تھے، اب دیکھیں کہ اس مظلومیت کے عالم میں بھی جب گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اس وقت بھی حسینیت کا پیغام کوفہ و شام کے بازاروں میں پہنچا رہے تھے، اور واقعی کربلا کے بعد بھی سید سجاد نے کربلا کو زندہ رکھا ہے، یزیدیت سے مقابلہ کرتے رہے۔ میرا سلام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزاداروں، چند جملے امام سجاد کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا مولا جو 36 سال گریا کرتا رہا اپنے بابا کی شہادت پر، اسیران حرم پر ہمیشہ مولا سید سجاد گریا فرماتے رہے، جب بھی پانی آتا تھا امام گریا کرتے تھے، جب بھی کھانا سامنے آتا تھا امام گریا فرماتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے، مولا پانی سامنے آتا ہے اب گریا کیوں کرتے ہیں؟ امام وہاں ارشاد فرماتے، قتل ابن رسول اللہ اتشانا، میرے بابا کو، فرزند رسول کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مولا سید سجاد ایک دفعہ باغ میں گئے، راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے پیچھے گیا، میں سمجھا کہ امام تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں، سیر کے لیے گئے ہیں۔ میں جب باغ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام سجاد پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور زار زار گریا کر رہے ہیں۔ میں نے مولا سے پوچھا، مولا کے نزدیک گیا، مولا لوگ تو باغ میں سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ پانی کے پاس بیٹھ کر گریا فرما رہے ہیں۔ کہا کہ اب پوچھنے والے، تو نے انصاف نہ کیا، جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ عزداران سید الشہداء، روایات میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کہ مولا سید سجاد جب بازار سے گزرا کرتے تھے نا، تو جتنے قصائی ہوا کرتے تھے، قصاب ہوا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے گوشت پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، مولا سید سجاد گوشت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ قصائی نے اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈالنا بھول گیا، تو مولا سید سجاد جب بازار سے گزرے، اس دکان کے پاس گئے، اس قصائی سے کہا، قصائی میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے جواب دے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مولا آپ جو سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ کہا کہ یہ بتلا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو اس کو پانی بھی پلایا تھا؟ اجرکم اللہ۔ کہا، مولا آپ کے جد کی سنت ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنا تو اسے پانی ضرور پلا دینا، میں پانی پلا کر ذبح کرتا ہوں۔ مولا نے کہا، کیا میں ایک اور سوال کر سکتا ہوں تجھ سے؟ کہا، ہاں مولا سوال کیجئے۔ کہا، یہ بتلا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا اپنے خنجر کو تیز بھی کیا تھا؟ کہا، جی مولا ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں خنجر کو تیز بھی کرتے ہیں۔ مولا سید سجاد نے کہا، میں تجھ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتلا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تو کوئی دوسرا حیوان تو اس کے نزدیک اس کو دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا مولا نہیں، تو آپ کے جد کا یہ حکم ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا، جانور کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ایک دفعہ سید سجاد نے کربلا کا رخ کر کے کہا، ہائے کربلا میں آنے والو، تم نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، ہائے جس خنجر سے ذبح کیا تھا اس خنجر کو تیز نہ کیا، ہائے میری پھوپھی چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بس میرے مولا سید سجاد 36 سال تک کربلا کو یاد کرتے رہے۔ جب مولا سے سوال کیا جاتا، مولا سب سے زیادہ ظلم آپ کے اوپر کہاں ہوا، سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی، مولا سید سجاد کہتے، الشام الشام الشام، ہائے شام تھا اور نبی زادیاں تھیں۔ عزادارو جب کسی نے مولا کو روتے ہوئے دیکھا نا، ایک دفعہ مولا سید سجاد کے پاس آئے اور آ کر کہا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر روتے کیوں ہے؟ مولا سید سجاد نے کہا، تم نے انصاف نہ کیا پوچھنے والے، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، بنی ہاشم فخر کرتے تھے کہ ہم شہید ہیں، ہمارے خاندان سے شہید ہیں، لیکن اتنا بتلا دے، کیا نبی زادیوں کا کوفہ و شام میں پھرایا جانا، ان کو اسیر کیا جانا، ان کی چادروں کا لوٹا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ عزاداران سید الشہداء، جب ایک شخص نے آ کر مولا سے پوچھا، مولا کب تک روئیے گا، ارے 36 سال ہو گئے کربلا کو گزرے ہوئے، کہا، پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، ارے یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند یوسف گم ہوا تھا، اور حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا یعقوب نے کہ ان کی بینائی چلی گئی، ارے میرے 18 یوسف کربلا کی تپتی ریت پر میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کب تک گریہ فرمائیے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں بار الہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان تشیع کو نابود فرما، پاکستان میں شیعان حیدر کرار کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، منظم سے منظم تر فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک فرما، بار الہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شیعہ سنی تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء حقا مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔